اگر اسے اونچا تصور اور سلوک میں ریاضت مجاہدہ کرایا جاتا ہے تو آپ سے بھی کرایا گیا کہ یہ ضروری ہے ریاضت مجاہدہ تصور اس کے بغیر بزرگی نہیں ملتی اس کے بغیر آدمی اللہ والا نہیں بنتا اگر فرما نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ سالک کی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے جس قسم کا خطرہ رہتا ہے اور جس کو جس قسم کے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجاہدہ اس سے کرایا جاتا ہے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا کسی سے توازوں کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے کسی کو قوت بہیمہ شہوت کم کرنے کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے کسی کو شہرت کا شوق ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز حب جاہ ہے جو سالکین کے قلوب سے سب سے آخر سے نکلتی ہے سب ٹھیک ہے لیکن وہ میرے نام سے ٹھیک ہے تو فرمایا سالکین سے اور طالب سے سب سے آخر میں جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ کا مرض نکلتا ہے وہ تو بہت ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ میں مٹ جاؤں لیکن دین زندہ ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ دین زندہ ہو لیکن میرے نام سے ہو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہ میری ذات رہے نہ میرا نام رہے دین زندہ ہو جائے بس میں بے شک گمنام رہوں دین زندہ ہو جائے اس لیے اپنی طرف سے شہرت کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے ہاں کسی کو اللہ محبوبیت مقبولیت دے دے وہ اللہ کا انعام ہے لیکن خود اس کی فکر میں نہ رہے خود اس کے درپے میں رہے تو فرمانے لگے کہ یہ سب سے آخر میں دلوں سے نکلتی ہے حب جا ایک وقت آتا آدمی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی مال خرچ کرتا آدمی جا پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے جا اور شہرت کے لیے اس کو مال کتنی ضرورت ہے اس نے مال اتنا ہے کہ کچھ نہ پوچھیے اب وہ مال لگاتا ہے شہرت کی خاطر کہ شہرت مل جائے بس عالم کا حب جا الگ ہوتا ہے فائدہ اور ذہین کا الگ ہر ایک کا مجھے حب جا بھی الگ الگ ہوتا ہے عالم کا حب جا الگ ہوتا ہے قائد اور ذہین کا الگ ہر ایک سے اس کے موافق مجاہدہ کرایا جاتا ہے چونکہ مربی سحر بصیرت اور صاحب فراست ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کس قسم کے مجاہدے کی ضرورت ہے اور کسی کو ریاضت اور مجاہدے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی اور فرمایا اصلاح نفس کے لیے ہتھانوی کتابیں بڑی مفید اور چشم کشاں ہیں اصلاح نفس کے لیے ہتھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں بڑی مفید اور چشم کشاں ہیں زندگی بھر اس کو معمول بناؤ حضرت کی کتابیں زندگی بھر اس کو مطالعہ میں رکھو اور اصلاح کی نیت سے ہے اس کی اردو بڑی مشکل ٹھیک ہے لیکن جب بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا فائدہ ہوگا اور خاص طور پہ جو ہمارا سارا طلبا ہیں اور علماء بن رہے ہیں ان کی تو وہ اصطلاحات سمجھ سکتے مشکل نہیں ہوں گی انشاءاللہ صاف ستھرا تصوف ہے اور تصوف کی روح موجود ہے اس میں ٹھیک ہے نا اخلاق کی تربیت معاملات کی تربیت یعنی بقول حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے توازوں میں فرمایا کرتے تھے صوفی بننا ہے اور زاہد بننا ہے تو بہت ساری خانقاہیں موجود ہیں بڑی بات ہے ہمارے یہاں تو وہ ہے جو انسان بننا چاہتا ہوں کہ اخلاق درست ہو جائے معاملات درست ہو جائے معاشرت درست ہو جائے مرتبہ اصلاح نفس کے لیے تھروی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بڑی مفید اور چشم کشا ہے. چشم کشا ہے, آنکھیں کھول دیتی ہیں, حقائق معلوم ہوتے ہیں. محمد الداخی رحمۃ اللہ نے سوال کیا, آپ کا والد کا انداز تربیت کیا تھا؟ آپ کے والد کا انداز تربیت کیا تھا؟ فرمایا, اس بات کی کوشش رہتی تھی کہ ہم دینیات میں پختہ ہو, دینی مزاج بنے, دینی علوم حاصل کریں. ایک زمانے میں جب انگریزی میں ہمارا انہماک بڑھ گیا تو ان کو فکر لائق ہوئی اور وہ خاندان کے بزرگوں کے حالات اور واقعات بتا بتا کر ہمیں دینی علوم کی طرف مائل کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ اگر چھ بیٹے ہوں تو سب کے سب عالم بنے, بننے تو سب نہیں لیکن خواہش تھی. عورت کے سارے بھائی تو عالم نہیں بنے لیکن خواہش یہ تھی. تو دینی لحاظ سے پختگی ہو. میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے پوچھتا رہے, نماز میں جینے لگتا, ذہن منتشر ہوتا ہے تو اپنے شیخ سے اس کا علاج دریافت کرے اور اس کی تدبیر پوچھے. کس طرح خشوع خضوع حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسی چیزیں زبانی بھی عرض کر سکتا ہے یا شخط لکھ کر بھی دریافت کر سکتا ہے. رہنمائی لیتا رہے گا, رہنمائی بھی ملے گی, دعائیں بھی ملے گی. حفیظ صاحب نے پوچھا, آپ نے رائے پوری سے جب کہا تھا کہ ہم اپنے اندر کچھ نہیں پاتے, اس وقت حضرت رائے پوری نے آپ سے جو کہا تھا, آپ تاریخ دعوت عظیمت پوری کیجئے, تو کیا اس کام میں آپ کی روحانی ترقی سمجھتے تھے؟ فرمایا, نہیں ایسی بات نہیں, خود توجہ فرماتے رہے ہوں گے. اس کام کی اہمیت جتاتے ہمیں اسے مشغول رکھنے کا یہ ایک انداز تھا کہ اس سے تمہاری روحانی ترقی ہوگی. تتاریوں کے حملے اور اس کے خطرناکی کا ذکر فرمایا, شاید اس مناسبت سے کہ تاریخ دعوت و عظیمت میں فتنہ تتاری پر حضرت کا مفصل مضمون ہے. فرمایا, انسانوں کی نسل کشی جس کو کہا جا سکتا ہے اور جس سے سخت حملہ اسلام کی تاریخ میں نہیں ہوا وہ تتاریوں کا حملہ ہے, جن کو درندوں اور جنگلی جانوروں سے زیادہ مسلمانوں کی جان لینے میں لطف آتا تھا. یہ ایک عذاب الہی تھا, اس کی تفصیلات تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کو کسی نے موضوع نہیں بنایا, اور خواہ ظاہری قتل کے سبب کے علاوہ جو حقیقی اور لازمی اسباب تھے اس پر کسی نے غور نہیں کیا. اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے البدایہ و النہایہ وغیرہ سے نقطے جمع کیے, لوگ غور نہیں کرتے. اس وقت مسلمان دینی روحانی اور اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو گئے. جب کوئی غیر مسلط ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کو گاج و مولی کی طرح کاٹتا ہے اور وہ عذابی الہی بن کر حملہ آور ہوتا ہے, تو اس میں مسلمانوں کی اپنی کچھ کمزوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ مسلمان ان کمزوریوں کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہوتا ہے. اس وقت مسلمان دینی روحانی اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو بیٹھا. آج مغرب جو مسلمانوں پر حملہ آور ہے اصلی کی بنیاد پر نہیں, نظریاتی اور فکری طور پہ جو آج حملہ آور ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان جب دینی روحانی اخلاقی طور پہ کمزور ہو جائے گا تو پھر ویسے ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائے گا. اس وقت مسلمان دینی روحانی اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جاتے, ظلم اور زیادتی, آپس کی دشمنی, نا اتفاقی, سنگدلی اور خون خواری کی انتہا کو پہنچ چکے تھے. ہم اپنے ماحول کو دیکھیں, ظلم ہے کہ نہیں, آپس میں دشمنیاں بھی ہیں, نا اتفاقیاں بھی ہیں اور سنگدلی کتنی ہے. پتھر دل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری مسلمان معاشرے کی وہ کمزوریاں ہیں جس سے یہ اللہ کی مدد نصرت سے محروم ہو جاتا. اس زمانے میں مصر جیسے زرخیز ملک میں سخت قحط پڑا, کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو گئی, انسانوں کو کھانے کی نوبت آ گئی. اللہ اکبر. لیکن مصر بہت زرخیز ملک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہاں ایسا قحط پڑا کہ انسانوں کو کھانے کی نوبت آ پڑی. لوگ اپنے بچوں کو زیادہ کر کھاتے تھے, جب بچے بھی ختم ہو گئے تو کم ہو گئے تو پھر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑنے لگے اور مار کر کھانے لگے. انسانی تاریخ میں ایسی نوبت شاید کبھی نہ آئی ہو. دینی امور میں تساہل اور تہاون کا یہ عالم تھا کہ عید کے دن بادشاہ کی سواری نکلتی, لیکن وہ شان اور شوکت لوگوں کے بے جا استقبال ولی گئے سے رات کے وقت عیدگاہ پہنچی اور غروب افطار کے بعد عید کی نماز ادا کی گئی. بے دینی کا یہ حال تھا, ٹھیک ہے, کہ بادشاہ کی سواری نکلی اور ایسی شان و شوکت اور ایسا اقبال کی عیدگاہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. اور غروب افطار کے وقت عید کی نماز ادا کی گئی. سوچنے کی بات ہے کس حد کو وہ پہنچ گئے تھے. اس زمانے میں تتاری چاہے جب یہ غفلت تھی اور یہ دین سے غفلت اور بے دینی تھی, تو پھر تتاریوں کا حملہ ہوا جنہوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. چین کے کسی علاقے میں یہ رہتے تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. تتاری چین کے کسی علاقے میں رہتے تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. وہ درندہ صفت لوگ تھے, برسوں سے آباد تھے, لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. مسلمانوں کو چکا دینے کے لیے اللہ نے اچانک ان کو اٹھایا اور یہ سیل روا کی طرح چڑھائے. ایران وغیرہ کو تیس نیس کرتے ہوئے بغداد کا رخ کیا, پھر انہوں نے وہ تباہی مچائی اور مسلمانوں کا وہ خون خواری کی کہ اس کو پڑھا نہیں جاتا. پورا خطرہ تھا کہ اسلام بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے, تاریخ میں اس کا صرف نام رہ جائے. اسلام کے نام سے کوئی دین فرا زمانے میں آیا تھا. آرین نے یہ بھی اس کو بھی لکھا ہے, انہوں نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے تھے, اتنے قتل کیے کہ انسانوں کے سروں کے مینار بنا دی. مینار تو سروں سے نہیں بن سکتا, گر جائیں گے, لیکن بڑی بڑی گیندوں کی شکل اختیار کرتے تھے اور میل آدھے میل کی نظر سے نظر آتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ دجلہ کا پانی کبھی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو جاتا اور کبھی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو جاتا تھا. اتنا خون بہا گیا کہ دجلہ کا دجلہ یا تو سرخ ہو جاتا تھا یا اتنی اسلامی کتب خانے اس میں ڈالے گئے کہ وہ سیاہی سے سیاہ ہو جاتا تھا. تتاریوں کے دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں یہ کہاوت چلی آ رہی تھی کہ جب تم سے کہا جائے کہ تتاری شکست کھا گئے تو کبھی تسلیم نہ کرنا. وہ شکست کھا ہی نہیں سکتے چاہے پوری دنیا بدل جائے. کوئی تتاری عورت کسی مسلمان کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہی کھڑے رہو, مسلمان کو تتاری عورت پکڑ کر کہتی ہے کہ یہی کھڑے رہو, میں گھر جا کر تلوار لے کر آتی ہوں اور تم کو قتل کرتی ہوں. وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا تھا, صرف یہ نہیں بلکہ پوری دنیا تتاریوں کے نام سے کامتی تھی. خود انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ تتاریوں کی دہشت گردی سے انگلستان کے ساحل پر مچھیروں نے شکار کھیلنا چھوڑ دیا تھا, اتنی دہشت تھی ان کی. لیکن یہ اسلام کا کلا معجزہ ہے, ان میں ذرا بھر شک نہیں کہ یہ اسلام کا بالکل معجزہ ہے اور اس خدا کی طرف سے ہونے اور آخری ابدی دی ہونے کی دلیل ہے کہ پھر اسلام ابھرا, اور نہ صرف ابھرا بلکہ تتاری قوم کے اندر سے ابھرا, پوری تتاری قوم مسلمان ہو گئی. پہلے یہ مسلمانوں پر عذاب بن کے گرے اور عذاب بن کے حملہ آور ہوئی, پھر مسلمانوں میں سے جو چند ایسے اللہ والے پیدا ہوئے جنہوں نے تتاریوں کی زندگی بدلی اور ان کی زندگی بدلنے سے پوری تتاری قوم مسلمان ہو گئی. جو لوگ کل تک اسلام کے سخت ترین مخالف تھے یکدم سے ان کی حامی ہو گئے، یہ بات کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ وہ تتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور مسلمانوں کے مارنے میں ان کو درندوں کے مارنے سے زیادہ مزہ آتا تھا مسلمان ہو جائیں گے. لکھا ہے صرف دو قومیں پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی، ایک تتاری اور دوسری افغانی. ایک پوری کی پوری مسلمان ہی دو قومیں ہوئی، تتاری اور افغانی. تو تتاری نے اس وقت مسلمانوں کا بھی حل کیا اور افغانیوں نے آج کفر کا ادیسا کیا. پھر تتاریوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، یہ مغل اور ہندوستان کے دوسرے سلاطین تقریباً اسی نسل کے ہیں. یہ مغلی بادشاہ یہ سب تتاری قوم کے. تتاریوں میں اسلام کی طرف راغب کرنے میں علماء اور صوفیہ کی دانش مندی، تتاری اہل تصوف کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے. شیخ جمال الدین کا مشہور واقعہ اس کا سبب بنا. جب تیمور تغلق نے ان سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا، اس وقت انہوں نے جو جواب دیا تھا وہی اس پوری قوم کے اسلام کا سبب بنا. کتنی سخت بات کی تھی لیکن دانشمندی سے جواب دیا، ہوشمندی سے جواب دیا اور حکیمانہ جواب دیا آپ نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جو پوری قوم کے اسلام کا سبب بنا. اگر ایمان کی حالت میں میری موت آ جائے، کیا کہا؟ کہا اگر ایمان کی حالت میں میری موت ہو جائے تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کتا بہتر ہے. تو پیغام دے دیا کہ جو کچھ ہوں انسان اس کی وجہ ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو یہ ایمان یہ انسان کتے سے زیادہ بہتر ہے. جو کچھ انسان کی قدر و قیمت ہے وہ اس روحانیت اور اس ایمان کی برکت سے ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کتے سے بہتر ہے. یہ پورا واقعہ مفصل گزر چکا ہے. تو ایک طرف اہل سلوک نے ان کی باطنی اصلاح کی فکر کی، تو دوسری طرف ہمارے علماء نے اس وقت بڑی دانش مندی سے کام لیا، وقت کے تقاضے اور ضرورت کی پوری رعایت کے ساتھ کام کیا. اس پر بہت کم لوگوں کی نظر ہے. علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضے اور ضروریات کو پوری رعایت کے ساتھ کام کرے، اصل اپنی بنیادی بھی نہ چھوڑے اور اپنا نظریہ اور فکر بھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، اور زمانے کے لحاظ سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بھی استعمال کریں. اس پر بہت کم لوگوں کی نظر ہے. تتاری فوجی عسکری طاقت میں بہت آگے تھے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن لکھنے پڑھنے سے بہت دور اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے. علماء نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا. چونکہ ان کو ضرورت تھی اس لیے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت جاگزی ہو گئی. دین کے کام کے لیے استغنا کی ضرورت اور موجودہ طلباء اور مدارس کی صورتحال پر تشویش. تراوی میں آج سورہ شعراء پڑھی گئی جس میں متعدد انبیاء کا ذکر ہے، اور ہر نبی کے تذکرے میں یہ بات بھی آئی. انہوں نے اپنی قوم سے یوں کہا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. سورہ شعراء میں یہ آیت کئی مرتبہ آئی اور کئی پیغمبروں کے ساتھ آئی، اور ہر نبی نے یہ کہا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمیں اس دین کی خدمت پر کچھ نہیں چاہیے، ہم دین کا کام کریں گے لیکن اس کی مزدوری ہماری اللہ کے سپرد ہے. دین کا کام تبھی مبارک ہوتا ہے جب وہ بے غرض ہو، اور جب اس سے اغراض یا دستہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور آدمی دین کا کام کرے اور بے غرض ہو کے کرے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی اپنی زندگی بہت سمٹی ہوئی ہو، قناعت والی ہو اور کم خرچ والی ہو. ظاہر ہے جب اپنی خواہشات کو ضروریات میں شامل کر لے گا تو پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو بہت وسائل کی ضرورت ہوگی، اور جب وسائل کی ضرورت ہوگی تو ہمیشہ اندر سے محتاج رہے گا اور ہمیشہ دوسروں پہ اس کی نظر رہے گی. لیکن اگر اس کی زندگی ایک سمٹی ہوئی ہوگی اور قناعت والی ہوگی تو اس کے لیے استغنا اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے استغنا اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. تو آیت فرمانے لگے جس میں متعدد انبیاء کا ذکر ہے اور ہر نبی کے تذکرے میں یہ بات اپنی قوم ہر نبی نے کہی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا اللہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بزرگ نے سوال کیا کہ تمام انبیاء کے ذکر میں یہ موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا استغنا دین کے کام کے لیے ازہد ضروری ہے، اس کے بغیر دین کا کام اور دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر دین کا کام دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. یہ ایک ہتھیار ہے دائیوں کے پاس اور دین کے خاتمے کے پاس جس سے ان کا کام بآسانی ہو سکتا. دین کی خدمت کرنے والوں کا ہتھیار کیا ہے؟ استغنا. اس سے کام آسانی سے ہو سکتا اور دل آسانی سے متاثر ہو سکتے. استغنا میں ایک تاثیر ہے جس طرح ذکر اللہ میں ایک تاثیر ہے، اسی طرح استغنا میں ہمیشہ سے ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے. لیکن آج ہمارے مدارس میں یہ فضا چل پڑی ہے کہ مدارس سے فارغ ہوئے اور ملازمت کے چکر میں خلیج کا رخ کیا. اس زمانے میں حضرت کے عربی کا دور رواج تھا اور جو طالب علم اچھی عربی جانتا تھا وہ خلیج کا رخ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نوکری اچھی مل جاتی تھی، ملازمت اچھی مل جاتی. ٹھیک ہے نا؟ فرما آج ہمارے یہاں یہ فضا چل پڑی ہے کہ جو فارغ ہوا ملازمت کے چکر میں خلیج کا رخ کیا اور دبئی قطر چلے گئے، دکانوں میں ملازم ہوئے، جس کام سے ان کو کچھ مناسبت بھی نہیں ہوتی وہ بھی کام کرنے لگتے ہیں صرف پیسے کے لیے، کیونکہ تنخواہ زیادہ ہے، آمدنی زیادہ ہے. یا کچھ نہیں تو وہاں مسجد میں مؤذن ہو گئے اور فرمایا ہماری خواہش ہے کہ اگر اللہ سہولت پیدا کرے تو عرب ممالک سے چندے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے، اس سے بھی اثر پڑتا ہے. صرف دین کی خدمت کا اور دعوت کا تعلق رکھا جائے. ہر مصنف کا ایک طرز ہوتا ہے جس پر اس کی ساری کتابوں اور سارا مواد، وہی طرز وہی موضوع اس کا مرکزی موضوع ہوتا ہے اور امتیازی پہلو ہوتا ہے. آپ نے مختلف موضوعات پر لکھا، تاریخ لکھی، سیرت لکھی، سوانح لکھی، عقائد پہ لکھا، اپنی تمام تحریرات میں کیا چیز قدر مشترک ہے جو آپ کی تاریخ تحریروں میں اور ساری تصانیحات میں ایک امتیازی چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آج فرمایا ہماری تحریروں کا بنیادی مضمون اور مرکزی موضوع جس کو قدر مشترک کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی صلاحیت اور ابدیت پر اعتماد بحال ہو جائے. اسلام کی صلاحیت اور ابدیت پر اعتماد کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارا ایمان ہو جائے کہ اسلام آج بھی ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اسلامی زندگی آج بھی ہماری ہر مشکل ختم کر سکتے ہیں، اور اسلام میں آج بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ آج دنیا کے اندر امن اور سلامتی اگر قائم ہو سکتی ہے تو اسلام کی بدولت ہو سکتی ہے، اور اگر دنیا میں انسان سکھی رہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا، تو صرف اسلام کی زندگی اختیار کر کے ہو سکتا ہے. یہ اس میں صلاحیت موجود ہے. اور ابدیت کہ یہ چیزیں صلاحیت جو قیامت تک کے لیے اسلام وقتی نہیں، یہ کسی زمانے کے لیے تو اسلام قابل عمل تھا، اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور اب اسلام قابل اعتماد نہیں ہے، اور اسلام میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ بل گمراہی ہے. اور بدقسمتی قومی سطح پہ تو یہ صلاحیت یہ اعتماد ختم ہو ہی گیا، اور اچھے خاصے دینداروں کے اندر بھی اعتماد ختم ہو گیا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی سکون حاصل کر لوں گا. اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں دین سے دور رہ کر ہی میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں. تو سوائے جوتے کھانے کے سوائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا ایمان. جو جتنے دین سے دور ہوگا اتنا اللہ کی نافرمانی, جتنی نافرمانی کرے گا اتنا خوار ہوگا, اور اتنا خوار ہوگا کہ درندے کی طرح زندگی گزارے گا اور اسے احساس بھی نہیں رہے گا. فرما ہماری تحریروں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ اسلام کی صلاحیت اور ابدیت پر اعتماد بحال ہو جائے, اس کے اندر مسائل اور مشکلات کے حل ہونے کا یقین ہو. بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن میں یہ بات پوری وسوق کے ساتھ بیٹھ جائے کہ پورے وسوق کے اور خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو نئی روشنی سے اور نئی تعلیم سے متاثر ہے اس کا اعتماد اور زیادہ کمزور ہے, اسے اسلامی احکامات پر اعتماد نہیں ہے. اور جو اس نئی روشنی سے دور ہے وہ عمل میں کوتاہی ضرور کرتا ہے لیکن اس کے اندر کہتا ہے کہ اگر میں اسلام پہ عمل کروں گا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کم سے کم اس کا اعتماد ٹھیک ہے, یقین ٹھیک ہے. میں دیکھو بھائی, صلحاء زمانے سے تعلق کے بغیر کسی ادارے کسی مدرسے کسی تحریر میں برکت نہیں ہوتی. کسی مدرسے ادارے تحریک کی ترقی اور اس میں برکت اور افادیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس زمانے کے صلحاء اور اہل قلوب سے اس کا تعلق نہ ہو اور وہ اس سے خوش نہ ہو. وقت کے علماء اور وقت کے صلحاء جب تک ان کو اس ادارے پر اعتماد نہیں ہوگا اور ان سے تعلق نہیں ہوگا تو اس ادارے میں برکت نہیں ہوگی. اور وقت کے علماء اور صلحاء اگر ان سے خوش ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس تحریک میں برکت ہوگی, اس ادارے میں برکت ہوگی, اس مدرسے میں برکت ہوگی. جب تک اس زمانے کے صلحاء اور اہل قلوب سے اس کا تعلق نہ ہو اور وہ اس سے خوش نہ ہو, جب کوئی مدرسہ یا ادارہ اپنے زمانے کے اہل قلوب سے بے تعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ فتنوں میں گر جاتا ہے. فتنے میں تبھی ادارہ پڑتا ہے جب اسے اپنے بڑوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا اپنے بڑوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ خود ہی بڑا بن جاتا ہے, پھر وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے, مصائب اور آزمائشوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس ادارے سے برکت نکل جاتی ہے. ہمیشہ بھی جو بھی کام آدمی کرے اپنے بڑوں کے ساتھ سرپرستی میں کرے اور ان کی رہنمائی میں کرے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ کرے اور ان سے مشورے میں کرے اور ان سے تعلق میں کرے تاکہ ہمیشہ وہ ہم سے خوش رہیں, ان کی دعائیں ملیں, ان کی توجہ ملے, اس کی بڑی برکت ہوتی ہے, اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال کوئی بات پوچھنی ہو تو, اس لیے کہ ویسے آپ اکیلے آ گئے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, میں نے کہا اسی میں کوئی پوچھ لیا کرے. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے چوری کرنا اور شراب پینا اور بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے اور بڑے منحوس گناہ ہے, اسی طرح دل میں ریاکاری رکھنا اور تکبر رکھنا اور دل میں حسد کینا بغض رکھنا یہ بھی اسی طرح کے گناہ ہے, اسی طرح کے گناہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری گناہ ہے لوگ بھی دیکھتے ہیں, یہ باطنی گناہ ہے یہ سب اللہ دیکھتا ہے, لیکن ان کے حرام ہونے میں دونوں کے برابری میں کوئی شک نہیں, دونوں کے گندگیوں کے لحاظ سے کوئی شک نہیں. تو سب سے پہلے تو گناہ کی برائی کا احساس پیدا ہو جائے, جب احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ جب آپ بار بار دل سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت اس سے محفوظ بھی فرما دیں گے. یہ سب سے آسان نسخہ کہ بیماری کا احساس پیدا ہو جائے اور آدمی اللہ سے دل سے مانگنے لگ جائے کہ اس گندگی سے مجھے بچا لے. جب کرے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آدمی اس زہر سے محفوظ ہو جائے گا. اور بس بیٹے کم بولنے کی عادت بنا پہلے. سب سے پہلا کام جو کرو نا وہ کم بولنے کی عادت بنا. جب یہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی وجہ سے کم بولے اور کم ملے جلے, اختلاط کم ہو. آج تو آدمی سوشل بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تعلقات کس کے زیادہ ہیں, دوستی کس کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مستقل بیماری ہے سوشل. تو جب فضول تعلقات ختم کرے گا اور کم بولے گا تو اللہ کی رضا سے ملے کہ اس کی برکت سے فضولیات سے بہت بچ جائے گا. ایک وقت تک تو آدمی کے لیے اختلاط انتہائی مضر ہوتا ہے. جب بھی کوئی سالک آتا تھا تربیت کرانے کے لیے تو اسے تنگ نصیحتیں کی جاتی تھی. ان میں سب سے بنیادی نصیحت یہ ہوتی کہ کم ملو جلو, اختلاط کم کرو, ٹھیک ہے. ہاں ایک وقت کے بعد اختلاط کر سکتا ہے تاکہ جو بھی تم سے چھو جائے اسے ہدایت مل جائے. کیونکہ اگر کچے مٹکے کو پانی کے ساتھ اختلاط ہو جائے گا اور پانی آپ اس کچے مٹکے میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا, سرف ہو جائے گی. لیکن ایک وقت تک اگر مٹکے کو آپ الگ رکھیں گے, پکائیں گے اچھی طریقے سے, پکا ہو جائے گا. اب جب پانی کا اختلاط اس کے ساتھ کیا ہوگا, پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو مٹی پکانے کے لیے ایک وقت تک تو اختلاط سے دور رکھا جاتا ہے. اور جب یہ بن جاتا ہے اب کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اب اختلاط کرو. اب جب اختلاط کرے گا یہ اثر نہیں رہے گا بلکہ اثر ڈالے گا. اب تم اثر لینے والے, ٹھیک ہے. تو اختلاط کم ہو اور بولنے کی کم عادت بنائے, انشاءاللہ اس کی برکت سے فضولیات سے محفوظ رہے گا. اور مسلمانوں کی بستی اس کا واحد علاج تو یہی ہے نا جو حضرت نے فرمایا, جو حضرت کا خاص موضوع ہے. علاج تو یہی ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کے بارے میں اعتماد بحال کیا جائے. اور بستی کی وجہ یہ کہ اعتماد ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اعتماد ختم ہو گیا. اگر جیسے نہیں ہر آدمی اپنی دنیاوی زندگی کا اسٹیٹس اچھا کر رہا ہے, سائیکل پتہ کہاں پہنچ گیا, کیونکہ اس کا اعتماد ہے کہ جتنے اسباب و وسائل بنیں گے میری زندگی اچھی ہو جائے گی. تو امید کرتا ہے تو سائیکل میں کار پہ پہنچ گیا, جھوپڑی سے ہیڈکوٹر بھی پہنچ گیا. تو اگر اس کو اسلام پر اعتماد ہوتا کہ اس سے میری زندگی اچھی ہوگی تو بتائیے اسلام کتنا اچھا ہوتا. کر تو اعتماد ہے بھی نا, اس لیے محنت بھی نہیں کرتا, کوشش بھی نہیں کرتا. اور جی بھائی ٹوکنا تو بالکل نہیں چاہیے, تنقید نہیں کرنا چاہیے. تنقید ٹوکنا اچھی چیز نہیں, دعوت دینی چاہیے. دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس لحاظ سے دعوت دیتا ہے کہ اللہ کرے یہ عمل میرے اندر بھی آ جائے, تو پھر اس میں خیرخواہی ہوتی ہے اور اس میں پھر دوسرے کی عزت مجروح نہیں ہوتی اور دوسرے کو آدمی حقیر نہیں سمجھتا. تنقید میں ٹوکنے میں بس اوقات دوسرے کی حکایت ہوتی ہے اور اس کو رسوا کیا جاتا ہے اور اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے. یہ بہت بری چیز ہے. اور ایک ہے دعوت. دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت کی اجازت ہے بلکہ اس کی تلقین ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی چیز کے اندر میں چاہتا کہ میرا یہ معمول اچھا ہو جائے تو میں اس کی دعوت زور سے دیا کرتا تھا اور اپنے دل کو خطاب کرتا تھا تاکہ میرے دل کے اندر یہ بات پہلے بیٹھ جائے. تو دعوت تو دے اس عمل کی جو یہ نہیں کر رہا, دعوت تو دے اور اسی نیت سے کرے کہ اللہ کرے اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرما دے, یا میں کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پہ استقامت نصیب فرما دے, یا میں کر رہا ہوں اللہ مجھے اس سے بڑھیا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, اس نیت سے دعوت دے. تو پھر یہ دعوت سے اس کی ترقی ہوگی. ورنہ تو اگر تنقید کرے گا اور ٹوکے گا تو ایک وقت آئے گا کہ جو یہ عمل کر رہا ہے اس سے بھی توفیق چھن جائے گی. کوشش کریں کہ جس مجلس میں وہ گناہ ہو رہا ہے آپ جائیں نہیں, کم سے کم جائیں, ٹھیک ہے. اور اس مجلس میں کوشش کریں کہ آپ اس گناہ میں شریک نہ ہو بیٹھے, ٹھیک ہے. اور یعنی ہر بار تو ہر بار کہنا تو بیکار ہو جائے گا, وہ بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی. وہ تو موقع کی مناسبت سے کہ دیکھو اس وقت بات کرنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور ماشاء اللہ یہ تو اچھی بات ہے. اور ہم بھی اپنے بڑوں کی صحبت میں جب جایا کرتے تو ہمیں کئی مطلب ایسا احساس ہوا کہ حضرت نے آج وہی بات کیا تھا جو ہماری ضرورت تھی, ٹھیک ہے. تو آدمی جتنی طلب کے ساتھ جاتا ہے اللہ سامنے والے کی زبان سے اس کے مطابق بات کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جتنی طلب کے ساتھ جائے گا تو اللہ سامنے والے سے وہی کہلوائے گا جو آنے والے کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے. تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں اگر جواب مل گیا تو, لیکن اور بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں. مگر ایک سوال یہ ہے کہ میرا جی تو بہت زیادہ تعجب پر ہوں لیکن ہوتا نہیں. رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جس کی برکت سے زندگی بھر تم تعجب کر سکتے ہو اور کبھی تمہارا نارا نہیں ہوگا. تو فرمایا کرتے تھے ایسا کرو رات کو سونے سے پہلے چار رکعتیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لو اور آخری دوسری رکعت میں تم نیت کر لو کہ اللہ مجھے تعجب بھی اٹھا دے. اب یہ چار پڑھ لو گے دعا بھی کر لو گے, امید ہے تم تہجد میں اٹھ جاؤ گے. اور اگر نہ بھی اٹھے کبھی اور کبھی سستی ہو گئی تو قیام اللیل کی چار رکعتیں پڑھ لی نا, اللہ اسی تو تہجد میں شامل کر لو گے. ٹھیک, کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں, ساری زندگی آپ تہجد گزار میں ہو جائیں گے. اہتمام سے ہو جائے چار رکعتیں سونے سے پہلے. سونے سے پہلے ذرا مشکل ہے کیونکہ عشاء کی بات آسان ہے, کیونکہ سونے سے پہلے پڑھو گے تو پھر کیا اہتمام ہو جائے گا, نماز وضو کے ساتھ آپ کی سنا ہو جائے گا, اور جب آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تم تہجد اٹھ جاؤ گے. اگر کبھی نہ اٹھ پائے دیر ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو چار رکعت آپ نے پڑھ لی وہ انشاءاللہ قائم مقام تہجد کی ہو جائے گی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے.